برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار رحمت دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اس عاجز کمال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات میں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم عرب میں، عجم میں، ہر جگہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ میں نے آج کے موضوع میں جو آیت مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ منورہ سے ہے۔ اصل میں تو ارادہ تھا کہ باقی مسئلہ جو باقی رہ گئے ہیں ان میں حاضر ناظر کے اس پہ عرض کروں، لیکن کافی ساتھی کیونکہ روز مدینہ جا رہے ہیں تو اس لیے کچھ اس کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے۔ آپ ضرور شریف پڑھ لیں محبت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر تین مسجدیں ہیں جن کو یہ شرف بخشا ہے، یہ مقام بخشا ہے، یہ عظمت بخشی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلے مسجد الحرام جس میں الحمدللہ آپ موجود ہیں۔ مسجد الحرام سے مراد یہ کعبہ بھی ہے، کعبے کے ارد گرد جو مسجد ہے یہ مسجد بھی ہے، اور علماء امت کے تحقیق کے بعد اللہ کے حرم کی جتنی حدود ہے وہ ساری کی ساری مسجد الحرام، اور حدود ہر طرف سے مختلف ہے۔ جیسے آپ حج کرنے گئے تھے تو جہاں عرفات ہے یہاں عرفات کی مسجد ہے، مسجد مبارک سے پہلے کے یہ نالا آتا ہے، اس نالے سے پہلے جو ہے وہ حد حرم ختم ہوتی ہے، یعنی وہاں تک حرم۔ اسی طرح اگر آپ مدینہ منورہ کے راستے میں جائیں تو مسجد عائشہ جو ہے وہ حد حرم ہے۔ اسی طرح اگر آپ جدے کے راستے میں جائیں تو آج کل جس جگہ کو شمیسی کہتے ہیں جہاں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، اور راستے میں ایک بہت بڑا دروازہ بھی بنا ہے اور اوپر قرآن پاک کے راہل کی شکل بھی بنی ہے، وہاں تک حد حرم۔ اور اسی طرح اگر آپ جبل نور کے راستے میں جائیں تو آگے شرائع، پھر شرائع مجاہدین، اور آگے جا کے ایک مقام ہے جس کا نام جعفرانہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ حنین کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن قیام فرمایا، اور اسی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے عمرے کے لیے تشریف لے آئے، اور وہی وہ کنواں مبارک ہے جس میں حضور نے لعاب جہاں مبارک ڈالا اور اللہ نے حضور کے لعاب کی برکت سے اس کنویں کو میٹھا کر دیا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں وہاں تک حد حرم۔ اور اگر آپ یہ کی طرف نکلیں، یمن کی طرف جائیں، کاکیا کی طرف جائیں، یا جو بڑی مٹی کہلاتی ہے، حلقہ کہلاتا ہے، اس طرف جائیں تو وہاں آگے جا کر آپ کو حد حرم ملے گی. یہ ساری حدود حرم ہیں، اور یہ حدود حرم بھی اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہیں، یہ کسی انسان نے معین نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اور اس ساری حدود حرم پر اللہ نے قرآن میں اس کو حرم بھی فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو کعبہ بھی فرمایا ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں مسجد الحرام بھی فرمایا ہے. جیسے اللہ فرماتی ہے حدیم بالغ الکعبہ، کہ حج میں جو بکری لاتے ہو سنتوں کی قران کی، وہ کعبے میں پہنچنی چاہیے، اس کا مقام کعبہ ہے. بل یب لوگ الحدی مہین، اور اس حدی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچاؤ. اب کعبے میں تو کوئی ذبح نہیں کرتا، صاف بات ہے، یا منا میں ذبح کریں گے یا قربان گاہ میں ذبح کریں گے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کعبہ جیسے اس کو اس عمارت کا نام ہے، اسی طرح کعبہ سارے حرم کا نام ہے، اور اسی طرح مسجد الحرام. اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر دو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا حضور کی امت پہ انعام ہے. اگر اللہ فرماتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْكَعْبَةِ، کعبے کی طرف رخ کرو، تو ہماری تو ساری مسجدیں غلط ہو جاتی. کون سی مسجد ہے جو کعبے میں آئے گی؟ یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے فرمایا مدنی یہ ساری مسجد الحرام، یہ سارا حرم جو ہے یہ کعبہ ہے. اگر کعبے کے اندر ہیں تو کعبے کی طرف رخ کریں، کعبے کے باہر ہیں تو اس عمارت کی طرف رخ کریں، اگر دوسرے ملک میں ہیں تو بس اس جیحت کی طرف رخ کریں، نمازے میں قبول کروں. تو یہ سارا مسجد الحرام. اور اسی طرح قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تمتو کون کرے جن کا اہل بال بچہ مسجد الحرام میں نہیں رہتے. اب بال بچے تو کسی کے مسجد میں نہیں رہتے، تو اس سے علماء نے نکالا کہ سارا حرم مسجد الحرام ہے. تو اب اللہ کے قرآن کو، فرمان رسول کو دماغ میں رکھیں، درود بھی پڑھتے رہیں کہ سب سے بڑا شان جو اللہ نے بخشا ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور دوسری مسجد جس کو شان بخشا ہے وہ مسجد الاقصی ہے، جس کو ہم لوگ قبلہ اول بھی کہتے ہیں، مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، مسجد صخرا بھی کہتے ہیں، اور اس علاقے کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. یہ بھی وہ شان والی مسجد ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بیان فرمائی، اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا کہ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو ان دونوں مساجد کو بھی اللہ نے بڑی عظمت بخشی ہے، بڑا شان بخشا ہے. اس مسجد سے حضور کے اسراء کی ابتدا ہے، اس مسجد سے میرے مدنی کے معراج کی ابتدا ہے. اس مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ روانہ ہوئے ہیں، وہاں آپ کا 1,24,000 پیغمبر نے استقبال کیا ہے، اور اسی مسجد میں، اس مسجد میں حضور نے 1,24,000 صحابہ کو حج کے دن نماز پڑھائی ہے، اور مسجد اقصی میں میرے پاک محمد مدنی نے 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بیٹھ جائیں، یہاں بند کریں، یہاں کھڑے ہو گئے، یہاں کھڑے ہیں کہ مسجد اقصی کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ کہ سرکار دو عالم جب مکے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نمازیں پڑھتے تھے مسجد اقصی کی طرف. آپ جب مدینے میں گئے تب بھی نمازیں 17 مہینے پڑھی ہیں مسجد اقصی کی طرف. اس کے بعد اس کعبے کا حکم ملا ہے، اس نسبت سے کہہ دیتے ہیں قبلہ اول. ورنہ یاد رکھو اصل قبلہ اول یہی کعبہ ہے. مسجد اقصیٰ ابھی قبلہ نہیں بنا تھا, کعبہ نہیں بنا تھا, تو یہ کعبہ موجود تھا, یہ قبلہ موجود تھا. وہ تو حضور نے چونکہ پہلے نمازیں ادھر پڑھ لی تو ہم نے اول کہہ دیا, ورنہ اول بیت وضع للناس بھی یہی کعبہ ہے اور سب کا قبلہ بھی یہی کعبہ ہے اور قبلہ اول بھی یہی کعبہ ہے. اسی لیے قرآن پاک کہتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اب آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے. تو معلوم ہوا یہ پہلے بھی قبلہ ہے, اور سیدنا ابراہیم نے جب بچے چھوڑے تھے انہوں نے بھی کہا تھا عند بیتک المحرم, میں تیرے حرمت والے گھر کے ساتھ اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں. اور اسی طرح کتابوں میں موجود ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے حج کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. آپ ہند سے چل کے آئے اور اسی کعبے کا آپ نے حج فرمایا, تو یہ تو آدم کے وقت سے بھی قبلہ, آدم کے پہلے سے بھی قبلہ. جب آدم طواف کر رہے تھے ان کے دل میں خوشیاں آ رہی تھیں کہ الحمدللہ اللہ کے کعبے کا میں پہلے طواف کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل جا کے آدم کو بتا دو کہ ابھی تو تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور میرے فرشتے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں قبلہ اول بھی یہی کعبہ ہے اور اب بیت اول بھی یہی کعبہ ہے. تو یہ دو مسجدیں ہیں شان والی, اور تیسری مسجد شان والی کون سی ہے؟ مسجد محمد رسول اللہ, مسجد نبوی مدینہ منورہ. یہ تین مسجدیں ہیں جن کو اللہ نے شان بخشا ہے. اب ذرا غور کریں گے انشاءاللہ تو مسئلہ سمجھ آئے گا. اس مسجد کے بنانے میں حکم رب کا ہے, بنانے والے کئی پیغمبر ہیں. آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں, ادریس علیہ السلام بھی نبی ہیں, ابراہیم الخلیل بھی نبی ہیں, اسماعیل بھی نبی ہیں, اور مسجد اقصیٰ بنانے والوں میں بھی سیدنا داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں, سیدنا سلیمان بھی نبی ہیں. تو یہاں کئی پیغمبروں نے یہ دو مسجدیں بنائی ہیں, لیکن مدینے والی مسجد کا شان یہ ہے کہ اس کو بنانے والا ایک طفل یتیم ہے, اس کو بنانے والا صرف محمد مصطفیٰ ہے جو امام الانبیاء ہے, جو سید الانبیاء ہے, جو سید الاولین والآخرین ہے, اور وہ نبیوں کی سب سے آخری مسجد ہے. میرا محمد مدنی بھی آخری نبی ہے, آپ کی کتاب بھی آخری کتاب ہے, اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے بنی ہوئی مسجد نبوی بھی آخری مسجد ہے. یہ شان اللہ نے صرف ان مساجد کو نصیب فرمایا ہے, اور دعا کرو کہ اللہ نے جیسے ہمیں حرم والی مسجد نصیب کی ہے اللہ نے ہمیں مدینے والی مسجد نصیب فرمائی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کی قیادت میں اللہ ان کو ہمت دے, اللہ ان کو قوت دے, اللہ ان کو طاقت دے کہ ایک وقت آ جائے کہ جیسے خادم الحرمین ہیں, امام المسلمین ہیں, ان کی قیادت میں مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھے اور اللہ یہودیوں کو نیز سے نابود کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی قدرت سے جیسے اس گھر کو بچانے کے لیے ابا تین اتارے تھے, میرا اللہ قادر ہے کہ یہود و حنود پہ اب بھی ابابیل اتار دے. ہم گناہگار ضرور ہیں, ہم بالکل بدکار ہیں, ہم بالکل ذلیل ہو چکے ہیں, خوار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, لیکن جو بھی ہیں تیرے نبی کی امت میں ہیں. یا اللہ اسلام کی لاج رکھ لے, مسلمانوں کی لاج رکھ لے, ان جلتے ہوئے بچوں کی, ان جلتی ہوئی عورتوں کی, ان لٹتی ہوئی عصمتوں کی, ان مساجد میں تیرے قرآن کی بےحرمتیاں ہو رہی ہیں, بتوں کے پجاری اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں, اللہ پھر اسلام کی عظمت کو بحال کر دے، اللہ فخر جہاں ہے جیسا ہے میں اس کو نابود کر دے، اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما دے۔ تو اب توجہ فرمائیں، یہ تین مسجدیں ہیں اور خدا کی شان دیکھیں، حج کی قسمیں کتنی تھیں؟ تین تھی، اور توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ تین ہیں، اور شان والی مسجدیں کتنی ہیں؟ تین ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کی طاقت نہیں۔ سمجھیں کہ مسجد اقصا میں اگر ایک نماز پڑھو تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصا میں ایک نماز پڑھے تو کتنا؟ 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اگر ایک نماز پڑھیں تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں 50,000 بھی آیا ہے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے۔ علماء امت نے، جمہور محدثین نے اس حدیث کو ترجیح دی ہے جس میں سرکار نے فرمایا ہے کہ 1000 نواب کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد الحرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ تین مسجدیں ہیں جن کے لیے پوری کائنات سے سفر کرنے کی اجازت ہے، یعنی مسجد الحرام کے لیے سفر کریں تو جائز ہے، مسجد اقصا کے لیے سفر کریں تو جائز ہے، مسجد نبی مدینہ کے لیے سفر کریں تو جائز ہے، اور کائنات میں کوئی مسجد نہیں ہے جس کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی کرے میں دہلی کی مسجد کے لیے سفر کروں، اجمیر کی مسجد کے لیے سفر کروں، بغداد کی مسجد کے لیے سفر کروں، یا کسی اور مسجد کے لیے سفر کروں، وہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ فرمایا لا تشد الرحال الا اذا ثلاثه مساجد، اپنی سواریوں کو تیار کر کے سفر نہیں کیا جا سکتا مگر ان تین مسجدوں کے لیے۔ تو ان میں الحمدللہ اللہ کے کعبے کی شان، اس کی فضیلت سن چکے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ کی رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ توفیق دے، آج ہم ذکر کریں گے مدینہ منورہ کا، اور سارے دل سے دعا کریں اللہ ایمان پہ موت دے، اللہ مدینہ منورہ کا دفن دے، تاکہ قیامت میں حضور کے ساتھ جا سکیں۔ اے رسول اللہ علیہ وسلم، دیکھو مدینہ منورہ کی حضرت امام مالک، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یاد رکھ لو جتنا امام ہے اللہ سب کی قبروں پہ رحمت کرتا ہے، جتنا محدثین ہیں اللہ سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے، جتنی اولیاء علماء ہیں اللہ سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اور میں اللہ کے کعبے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، علماء سے بھی، خطباء سے بھی، ادباء سے بھی، طلباء سے بھی، علم والوں سے بھی، صحابیوں سے بھی، صاحب قلم لوگوں سے بھی، کہ اللہ کے لیے اب فروئی جھگڑے ختم کر دو، یہ وقت ہے کہ امت محمد کو جوڑ دو، اور اسلام کی عظمت کے لیے ڈٹ جاؤ اور کفر کو جواب دو، اسلام کی سلامتی کا درس دو، ایمان کی امن کا درس دو، لیکن ظلم کے خلاف جو جہاد ہے، جہاد اور فساد کا لوگوں کو فرق سمجھاؤ، اسلام کی عظمت بیان کرو۔ اگر تم انہی جھگڑوں میں لڑتے رہے کہ کبھی فروئی مسائل پہ جھگڑا ہے، کبھی آمین پہ جھگڑا ہے، وہ زور سے کہو تو سنتا ہے، آہستہ کہو تو سنتا ہے، اللہ کے بندے یہ آلہ اولا کے مسئلے ہیں، ان میں لڑائی کرنا، سر پٹول کرنا، کسی امام کی توہین کرنا، کسی محدث کی توہین کرنا، کسی اللہ کے ولی کی توہین کرنا، یہ اپنی عاقبت کے خراب کرنے کے باعث ہے۔ آپ رد کریں کفر کا، آپ رد کریں شرک کا، آپ رد کریں بدعات کا، آپ رد کریں خرافات کا، آپ رد کریں بے حیائی کا،
آپ رد کریں منکرات کا، آپ رد کریں اڑیالیت کا، آپ رد کریں دشمنان اسلام کا، اللہ کے لیے ایک بن جائیں. یہ اللہ بھی تمہارا ایک ہے، مصطفیٰ بھی تمہارا ایک ہے، قرآن بھی تمہارا ایک ہے، اللہ کا کعبہ بھی تمہارا ایک ہے، احرام بھی تمہارا ایک ہے، لبیک بھی تمہارا ایک ہے، عرفات بھی تمہارا ایک ہے. یہ جو فروعی مسئلوں میں اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں. اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو حضور کی امت بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتی. اس لیے ان جھگڑوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیں. اب وقت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جھگڑنے کا کہ جیسے دنیا جو ہے کفر جو ہے اللہ معاف کرے رب ناطا پہ اسپین پہ قبضہ کر رہا تھا، مسلمانوں کی صدیوں کی سلطنت کو مٹا رہا تھا، اور مولوی جھگڑے کر رہے تھے کہ کروا حلال ہے یا حرام ہے. جب علماء نے ایک بات کھل کے کہہ دی ہے کہ ہم سب کی اصل کیا ہے کتاب اللہ، سب کی اصل کیا ہے سنت رسول اللہ، اور سب فقہا نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری بات ہمارا قول اللہ کے قرآن کے یا فرمان محمد مصطفیٰ کے خلاف ہو اور ظاہر میں واقع نظر آ رہا ہے اور اہل علم کوئی اس کو تطبیق نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہماری بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن محمد عربی کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے. اور اسی طرح ہر امام نے کہا ہے کہ جب تم میرے قول پہ عمل کرو یہ سمجھو کہ یہ قول بالکل صحیح ہے، لیکن ممکن ہے کہ غلط ہو، اور دوسرے امام کا قول غلط تو ہے لیکن ممکن ہے کہ صحیح ہو. کسی کی شان میں توہین نہ کرنا، یہ ساری دراصل اللہ کی حکمتیں ہیں. اب دیکھیں مینا کا قیام ہے، ایک امام کہتے ہیں واجب ہے، ایک امام کہتے ہیں سنت ہے، ایک امام کہتے ہیں نہیں رہو گے تو دم پر جائے گی، ایک امام فرماتے ہیں کہ نہیں رہو گے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کنکریوں کا وقت ہے، ایک امام فرماتے ہیں دیوار سے وقت شروع ہوگا غروب تک ہوگا، ایک امام کہتے ہیں ساری رات بھی جائز ہے، ایک امام کہتے ہیں تینوں دن بھی جائز ہے، ایک امام کہتے ہیں ایک دن کی رہ گئی تیرہ کو جا کے قضا کر لی تب بھی تیری کنکریاں صحیح ہو گئی ہیں، ایک امام کہتے ہیں بال نہ بجائے تو دم پر جائے گا، امام شافعی کہتے ہیں تین بال بھی کٹ گئے تو دم سے تم بچ جاؤ گے. ایمان سے کہو اگر یہ رعایت نہ ہوتی تو حضور کی امت تو ایک دن میں مر جاتی ساری کی ساری. رحمتیں ہیں اللہ کے فضل ہے، اللہ تمام آئمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. توجہ سے بات سنیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ قید و رحمت اللہ، یاد رکھو جب صحابی کا نام آئے کیا کہیں گے رضی اللہ، اہل بیت نبی کا نام آئے کیا کہیں گے رضی اللہ عنہ، اور اگر ائمہ فقہا ائمہ محدثین اولیاء اللہ مقربین کا نام آئے کہیں گے رحمت اللہ، ہر پیغمبر کا نام آئے علیہ السلام اور میرے محبوب محمد مدنی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم، تو امام مالک جو ہے یہ امام ہے اور ان کا لقب ہے امام دار الہجرہ. کیا معنی؟ یعنی یہ مدینے کا امام ہے جس کی ثقہ مدینے میں مرتب ہوئی ہے، جس کے سامنے تعامل اہل المدینہ ہے، اور جس کے دل میں محمد مدنی کا یہ ادب ہے کہ جس ساری زندگی مدینے میں رہے، آپ حرم مدینہ میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، کبھی خچر پہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے، جب تک مدینے کی حدود سے باہر نہ نکل جائے. شاگرد کہتے حضرت تکلیف ہو رہی ہے، مہربانی کر کے شریعت میں جائز ہے. فرمایا الحمدللہ مدینے میں سواری پہ سوار ہونا جائز ہے، گھوڑے پہ سوار ہونا جائز ہے، اونٹ پہ سوار ہونا جائز ہے، قیامت تک ہوائی جہاز، کاریں، گاڑیاں، بسوں پہ سوار ہونا جائز ہے، لیکن فرمایا میرے دل میں ڈر آتا ہے کہ اس جگہ شاید قدم آئے ہوں محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو میں سواری پہ کیسے چلوں، میں تو صرف احترام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ایسا کرتا ہوں۔ اور ان کے ادب کا یہ عالم تھا، اگر گھر میں جاتے اور کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا، اپنے خادم سے بھیجتے گلی پہ، پوچھو کیا پوچھنا ہے، اگر کہتا جی کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، آ کے جواب دے دیتے، اگر کہتا جناب کوئی طالب علم ہے اور وہ حدیث رسول اللہ سمجھ میں آیا ہے، فرماتے اس کو کہو مسجد میں انتظار کرے، آپ لباس پہنتے، عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، مسجد میں آ کے اپنے مقام پہ بیٹھتے، اس کے بعد کہتے کہ اب بتاؤ کیوں میں جرت نہیں کر سکتا کہ بغیر تیاری کے محمد مصطفیٰ کی حدیث بیان کروں، پھر بیٹھ کے کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحابہ وسلم۔ اور یہ وہ امام مالک ہیں، جب بی بی عائشہ سے روایت آتی ہمیشہ فرماتی ان عائشہ تا الصدیقہ بنت الصدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے؟ عائشہ نے، جو خود بھی صدیقہ ہے، صدیق کی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہے، اور وہ یہ شان والی بیوی ہے جس کی برات کی گواہی اللہ نے عرشوں سے دی ہے، وہ بیوی فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کو کسی چیز نے، بعض علماء نے لکھا بچھو نے ڈنگ مارا ہے، بعض نے لکھا کہ زنبور نے، زنبور نے ڈنگ مارا ہے، چہرے پہ رنگ بدل جاتا ہے، آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں بدن کو حرکت نہیں دیتے، پھر رنگ بدلا ہے پھر بھی حرکت نہیں دی ہے، جب حدیث ختم ہوئی تو دیکھا گیا سات جگہ پہ ڈنگ لگ چکے ہیں، تو علماء نے کہا کہ حضور مہربانی کر کے اگر کپڑا اتار کے پہلے روک لیتے۔ فرمایا میں محمد مدنی کی حدیث پڑھا رہا تھا، مجھے ہلتے ہوئے شرم آئی، میں نے کہا جان چلی جائے لیکن حدیث محمد مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہ شان والا امام ہے، ہم تو دو کتابیں پڑھ کے اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم دو کتابیں پڑھنے کے بعد خود مولوی بن جاتے ہیں، خود مجتہد بن جاتے ہیں، خود محدث بن جاتے ہیں، خود عالم بن جاتے ہیں۔ یہ امام جان والا امام کیا کہتا ہے؟ حضرت امام مالک کا قول ہے، پوری توجہ سے سنیں۔ حضرت امام مالک فرماتے تھے، اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ بھی میری تحقیق اور میری رائے یہ ہے کہ شان والا تو ساری دنیا میں اللہ نے بنایا ہے، لیکن میری رائے میں مدینہ منورہ جو ہے وہ مکے سے بھی افضل ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ جو ہے وہ مکے سے بھی افضل ہے۔ اچھا شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے افضل ہے، کیسے پیاری بات کی؟ فرمایا ساری دنیا کے شہر جو ہے اور مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، لیکن ساری کائنات میں یہ مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالی تجھے بھی اور مجھے بھی مدینے کی عادت نصیب فرما دے۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر خلیفہ رسول اللہ وزیر النبی المصطفیٰ ثانی الخلفاء قید رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، میرا اللہ
مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا اور محمد کے مدینے میں دفن نصیب فرمانا. حضرت عمر دعائیں مانگ رہا ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ محمد مدنی کے مدینے میں حضرت عمر کو شہادت کی موت کیسے ملے گی, کیونکہ ساری دنیا پہ اسلام کا پرچم بلند ہو گیا ہے, کیسر و کسرا تک فتح ہو گئے ہیں, بیت المقدس تک فتح ہو گئے ہیں, مکہ مدینے میں اسلام کا راج ہے, حضرت عمر خلیفہ رسول اللہ ہے. لیکن حضرت عمر ہمیشہ دعا مانگتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں محدثین نے دو باتیں لکھی ہیں, یاد کرنے نبی شریف پڑھ رہے اللہ صلی اللہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے چلو مجھے پتہ لگے آپ سب نے پڑھا ہے, جن نے درود پڑھا ہو وہ بیٹھ جائے. میری بیٹیاں پیچھے یہ بالکل حرام ہے, غیر محرم کے چہرے پہ نظر ڈالنا حرام ہے, غیر محرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے, غیر محرم سے بلا ضرورت بات کرنا حرام ہے. تو اگر تم حاجیوں نے حرام کا ارتکاب کر کے سنت پہ عمل کیا تو ایسی سنت سے عمل نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے جو حاجی لڑتے ہیں مرتے ہیں حجر اسود پہ پہنچتے ہیں یہ بالکل جہالت کی بات ہے. الحمد کہہ کے اشارے کرنے کا بھی اتنا ثواب ہے جتنا بوسہ دینے کا ثواب. اس لیے آرام سے مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں کہ سیدنا عمر نے جو دعا مانگی ہے, اللہ ہمیں موت کہاں کی دے, تم نہ دے دو, تم گھر جانا, تم میرے لیے دعا مانگو. حاجی کہتا ہے مدینے کی موت آ گئی, گھر چلا گیا نا, تم اپنے گھر جاؤ, اللہ سب کو اپنے گھر سلامتی سے لے جائے, آپ اپنے لیے نہ دے رہے ہمارے لیے کر دیا کرے دعا, کوئی بات نہیں. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو, اللہ موت ایمان پہ دے سب سے پہلے, یاد رکھو اگر ایمان نہ ہو, عقیدہ توحید نہ ہو, اگر عمل میں سنت رسول اللہ نہ ہو, پھر مکے میں مرو یا مدینے میں مرو ٹھکانہ جہنم ہوگا. حضور کے رشتے دار بھی مکے میں مرے ہیں, جنت المعلہ میں دفن ہے, اور سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی مدینے میں مرا ہے, اور اس کا جنازہ بھی میرے مدنی میں پڑھایا ہے, اور اس کو کفن زمزم سے دھلا ہوا نہیں, محمد مدنی نے اپنا کرتا اتار کے پہنایا ہے, اور جنازے پہ کھڑے ہو کے کہا ہے اللہم اغفر لحیینا ومیتنا. اللہ نے فرمایا محمد مدنی یہ اسلام کا دشمن ہے, یہ تیرا دشمن ہے, اس کے لیے تم 70 دفعہ بھی بخشش مانگو, 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھو, میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. تو صرف مدینے میں مرنا, یا جیسے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر رمضان میں مر جائیں گے تو جنت ملے گی, ابو جہل کی موت بھی رمضان میں آئی تھی, وہ رمضان کا مہینہ تھا, مکہ میں بدر تھا جب ابو جہل مرا ہے, تو آدمی نہ تو رمضان میں چھوٹے گا, نہ جمعہ میں چھوٹے گا, نہ مکے مدینے میں چھوٹے گا. لیکن اللہ موت ایمان پہ دے, پھر موت مکے میں آئے یا مدینے میں آئے تو پھر اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے, اللہ سب کو نصیب فرما دے. اب اللہ کی شان دیکھیں, حضرت عمر نے دعا مدینے کے لیے مانگی ہے, رزقنی موت شہادت فی سبیلک, اللہ شہادت کی موت عطا فرما. مسلمانوں جب تک تیرے دل میں جذبہ شہادت رہے گا, جب تک تیرے دل میں جذبہ جہاد رہے گا, جب تک تیرے دل میں جذبہ ایمان رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, سنت نبی کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے جس کو فجور سے دامن چوڑ دیا ہے, ہمارے گھروں میں قرآن مدنی کے معراج کو، محمد مدنی کی سیرت کو یاد کرنے کے بجائے ہمارے یہاں جناب نئے سال کی نیو ایئر منائی جاتی ہے، ہمارے یہاں ولائم ڈے منائے جاتے ہیں، کافروں کی رسمیں منائی جاتی ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میرے نبی کی سنت کا دشمن بن چکے ہو، قرآن کے دشمن بن چکے ہو، اسلام سے دور جا چکے ہو، تمہارے گھروں کے اندر بھی کفر ہیں، باہر بھی کفر ہیں، چند رسمیں ہیں، چند رسومات ہیں، جن کو تم نے پکڑا ہوا ہے تو پھر میری رضا کہاں سے آئے گی؟ اب دیکھیں حضرت عمر مکے کی دعا نہیں مانگتے، لیکن دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما دے، شہادت کی موت عطا فرما دے۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت عمر تو جانتے ہیں کہ کعبے کی شان نرالی ہے، مسجد الحرام کی شان نرالی ہے، لیکن موت مدینے کی مانگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ بعض محدثین نے فرمایا چونکہ حضرت عمر مہاجر ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں، اگر موت مکے میں آ جائے تو ہجرت مکمل نہیں ہوگی، ہجرت تب مکمل ہوگی کہ موت بھی مدینے میں آئے۔ اس لیے حضرت عمر نے دعا مانگی، اور بعض علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ نے صدر انا اول من یباس، یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوگی، جب نفخ صور ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے، حضور نے فرمایا اول من شکوہ القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کو کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے زمین سے اٹھنے والا محمد مصطفیٰ ہوں گے، اپنے روزے مبارک میں اٹھنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور میرے پتنی نے نچا پھینکا اور بنا قیامتی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن جب میرا روزہ مبارک کھلے گا، میری قبر مبارک کھلے گی، تو میں اس حال میں اٹھوں گا کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور میرے دائیں ابو بکر عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے روزے اٹھنے کے بعد اللہ تمہیں بھی روزے پہ حاضری نصیب فرما دے، اللہ مجھے بھی حاضری نصیب فرما دے۔ ایمان سے کہیں اگر کعبہ دیکھنے کے بعد تجھے کعبہ سمجھ نہ آئے، زمزم پینے کے بعد تجھے زمزم سمجھ نہ آئے، محمد مدنی کے روزے پہ تجھے شان روزے والے کی سمجھ نہ آئے، اب حضور کے روزے پہ سلام پڑھ کے سیدنا ابو بکر عمر پہ سلام پڑھ کے تمہیں شیخین کا مقام سمجھنا ہے، ابو بکر عمر کا شان سمجھنا ہے، پھر توبہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ خدا کے بندے جس جگہ ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جہاں صلاح تو سلام کی بارش برس رہی ہے، وہیں ساتھ سونے والا ابو بکر عمر ہے، اور قیامت میں ساتھ اٹھنے والا بھی ابو بکر عمر ہے۔ اندازہ کریں کہ کیا شان ہوگی، حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کا آخری نبی ہے، اور میرا مدنی امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہے، یعنی وہاں بنو اسرائیل کی انتہا ہو رہی ہے اور یہاں بنو اسماعیل کی انتہا ہو رہی ہے، اور ان دو رسولوں کے درمیان میں ایک کا لقب روح اللہ ہے اور ایک کا لقب حبیب اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ مسلمانوں، عبد القادر جیلانی کے ساتھ والے تو چھوٹ جائیں، نظام الدین کے ساتھ والے تو چھوٹ جائیں، شہباز قلندر کے قبرستان میں دفن ہونے والے تو چھوٹ جائیں، اور جو محمد کے روزے میں ساتھ لیتے ہوں اور قیامت والے دن بھی ساتھ کھڑے ہوں، ان کا تجھے مقام
سمجھ نہ آئے، پھر اللہ سے توبہ کر کے کہی ختم اللہ انا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس لیے دعا کیا کرے مسلمانوں اللہ راضی ہو جائے، ورنہ دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں مرزا کو نبی مانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں احمد والا جاہ کو نبی مانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں دیوی دیوتا کو خدا مانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں بت مت کے مجسمے کو خدا مانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سارا دن پر دیے یاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر قبروں پہ سجدہ کر دیا ہے، سارا پر دیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ منا پہ قربانی کرنے والے قبروں پہ جا کے قربانی کرتی ہیں، خدا کے کعبے کے باہر پھرنے والے قبروں پہ پھرتے ہیں، پر یہی کہا جا سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈال لیے ہیں کہ ان کو ہیرے اور پتھر کا فرق معلوم نہیں ہوتا، توحید اور شرک کا فرق معلوم نہیں ہوتا، سنت اور بدعت کا فرق معلوم نہیں ہوتا، صحابہ اور غیر صحابہ کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ایمان سے خدا کے کعبے میں اپنے عقیدے صاف کر لو، ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے کتب اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے پیر مرشد اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے علماء اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے عبادت صالحین اکٹھے کر لو، محمد مدنی کے ایک ادنا صحابی کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ابو بکر ابو بکر ہے، عمر عمر ہے، دعا کر اللہ سب کو ان کی شان نصیب کرے، جن لوگوں کے دل میں میں رہے اللہ دور کر دے، دعا کر اللہ ان کے سینوں کو بھی کھول دے، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کر دے، اللہ ان کو پھر مسلمانوں کے ساتھ ملا دے، سارے جھگڑے دور فرما دے۔ میرے مدنی فرماتے ہیں سننا دین البتیل غرقد، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا روزہ کھلے گا، شام دیکھے میرے نبی محمد مصطفیٰ کی، آپ نے فرمایا الاول والآخر، آپ نے فرمایا اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، صحابہ نے پوچھا کیسے، آپ نے فرمایا اللہ نے نبیوں میں سب سے پہلے میری نبوت کا فیصلہ کیا ہے اور سب سے آخر میں مجھے بھیجا ہے، اور اول کا معنی یہ ہے کہ اول من یبعث، اپنی قبر سے سب سے پہلے کھڑے ہونے والا اور جنت میں سب سے پہلے جانے والا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولنے والا، اول شافعین اول مشفعین، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا، سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوئی وہ سب سے اول کون ہے، محمد رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے روضہ مبارک سے مسلمانوں اللہ کو یہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کر دے، اللہ مسجد نبی کی نمازیں نصیب کر دے، اللہ کی برکت پہ جانے کی توفیق عطا کر دے۔ میرے مدنی فرماتے ہیں سما دی الابل وکیل غلط، میں اپنے روضے سے اٹھنے کے بعد مدینے کے قبرستان پہ جاؤں گا اور مدینے کے قبرستان والے بھی کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ یوم الباس ہوگا، یہ نفق سور خالی ہوگا جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ملوک رب السور فصائی کمن فی السماوات ومن فی الارض الا ان شاء فإذا هم قيام ينظرون۔ اللہ نے بتایا کہ سور پھونکا جائے گا، ہمارا سور پہ ایمان ہے، اللہ کا فرشتہ منہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ نے ایک دن میرے مدنی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم اعلیٰ لباس بنائے، آپ کے لیے اچھے کپڑے بنائے تاکہ دنیا کے بادشاہ جب آتے ہیں تو لباس میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیسی بات کرتے ہو، اللہ کا فرشتہ واضح انفا ہوا سوری، اس نے سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، رافع انفا بصره الى السماء متى يؤمر ينفق، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی ہوئی ہے، انتظار میں کھڑا ہے کہ کب حکم ہوتا ہے کہ پھونک مارو، تو جب اتنی دنیا باقی ہے تو مجھے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں اگلا سانس بھی نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ حضور فرماتی ہے میں بقیع الغر کر پہ آؤں گا، مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا، یاد رکھو مسلمانوں، علماء توحید، علماء حق، علماء قرآن و سنت کے نزدیک قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، قبروں پہ جا کے زیارت کرنا منع نہیں ہے، قبرستان پہ جانا منع نہیں ہے، قبر والوں پہ سلام کرنا منع نہیں ہے، بلکہ جب گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بكم لاحقون انتم السابقون ونحن الاخر نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ حضور نے فرمایا سلام کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روز سے آنے کے بعد یاد رکھو قبر کی نیت سے سفر کرنا منع ہے، لیکن اگر آپ اس شہر میں موجود ہیں جیسے مکے میں موجود ہیں تو جنت المعلیٰ جانا منع نہیں ہے، مدینے میں موجود ہیں تو جنت البقیع جانا منع نہیں ہے، شہداء احد پہ جانا منع نہیں ہے، قبر کی زیارت کرنا منع نہیں ہے، بلکہ حضور کے حکم ہے الا فزوروها، اے میری امت قبروں کی حاضری دیا کرو، زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرة، جب تم قبر کی زیارت کرو گے تو تجھے اپنی قبر یاد آئے گی، تجھے آخرت یاد آئے گی، تجھے اپنی موت یاد آئے گی، بلکہ علماء نے لکھا ہے جس کے دل پہ زنگ لگ گئی ہے دعا میں رونا نہیں آتا، دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی، وہ زیادہ سے زیادہ قبرستان کو دیکھے، وہ موتا کو دیکھے، وہ جنازے جانے والوں کو دیکھے، وہ یتیموں پہ ہمدردی کرے، وہ اللہ کے نبی کا درود زیادہ بھیجے۔ اس لیے یاد رکھے قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، قبروں پہ سجدہ کرنا منع ہے، قبروں پہ دیے جلانا منع ہے، قبروں پہ پھولوں کی چادریں ڈالنا منع ہے، قبروں پہ کبھیلاب ڈالنا منع ہے، قبروں پہ جھکنا منع ہے، قبروں کے بوسے دینا منع ہے، قبروں کو چومنا چاٹنا منع ہے، قبروں پہ جا کے چڑھاوے چلانا منع ہے، قبروں پہ جا کے نورا پہ بیٹھنا منع ہے، قبر والوں سے مانگنا منع ہے، قبر والوں سے سوال منع ہے، لیکن زیارت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور مسلمانوں اللہ کے کعبے میں یہ مسئلہ سمجھ لو کہ قبروں پہ جب جاؤ اور یا اللہ کی مزاروں پہ جب جاؤ جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا بندہ ہے، یہ تیرا محبوب ہے، یہ تیرا ولی ہے، یہ تیرے دین کا عالم ہے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کے درجات کو بلند کر دے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرماتا ہے تو بندہ ہو کر میرے محبوب میرے پیارے کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی شان تو میں نے بلند کر دی ہے، جا تیرے گناہ بھی میں نے معاف کر دیے۔ مسئلہ سمجھا کرو، یہ نہیں کہ ان سے مانگو، مسئلے کو سمجھے، اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ ایمان سے کہیں جب جنازہ پڑھتے ہو جنازے والے کے لیے دعا مانگتے ہو یا جنازے والے سے دعا بھاگتے ہو؟ جی نہ، جب جنازہ پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ کہہ لو یا خیر کوئی کہتا اللہ عمر کو پھر آگے کہہ رہے ہیں، اچھا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں میت کا بولا زندہ کا، لیکن دعا کہہ رہے کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ زندہ کے لیے کیا وجہ ہے؟ اللہ نے بتایا میرے بندے یہ اس کی تو موت جس عمل پہ آنی تھی آ گئی ہے، پہلے ان کے لیے مانگ جو زندہ پھر رہے ہیں، اللہ ان کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اچھا آگے کیا کہہ دو؟ اللہم نسقی ہو عن الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطاياه من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزله، اللہم اغسل مدخله، اللہم لا تذلنا بعده، وتجاوز عنه اللهم اكرم نزله واسعم مدخله. لیکن تمہیں یہ دعائیں کہاں یاد آئیں؟ تمہیں تو صرف گیارہویں شریف یاد ہے یا بارہویں شریف یاد ہے؟ تمہیں تو صرف عرش شریف یاد ہے؟ تمہیں تو صرف قوالی شریف یاد ہے یا شمال کلندر یاد ہے؟ مسلمان ہے, ستر سال کی عمر ہے, جنازے کی دعا نہیں جانتا, بدر میں دعائیں قنوت پڑھنا نہیں جانتا, کتنے حاجی ہیں جو سجدہ کرنا نہیں جانتے, کتنے حاجی ہیں جو رکوع کرنا نہیں جانتے, کتنے حاجی ہیں جو سیدھے ہاتھ کرنا نہیں جانتے, کتنے حاجی ہیں جو وضو کرنا نہیں جانتے. اور اس کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن خدا کے لیے اللہ کا دین سیکھے. جنت البقیع حضور کے مدینے کا وہ شان والا قبرستان ہے جس میں حضرت عثمان دفن ہے, جس میں ازواج مطہرات دفن ہے, جس میں میرے مدنی کی بیویاں دفن ہیں, جس میں سیدہ عائشہ دفن ہے, جس میں سیدہ سودا دفن ہے, جس میں میرے مدنی کی بیٹیاں بیوی رقیہ بیوی کلثوم بیوی زینب بیوی فاطمہ زہرا دفن ہے, اور جس کے اندر حضور کے صحابہ دفن ہے, جس کے اندر محدثین دفن ہے, جس کے اندر امام مالک دار الہجرہ دفن ہے, جس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ دفن ہے. اللہ تجھے بھی لے جائے, مجھے بھی لے جائے, وہاں جا کے ان کے لیے مغفرۃ مانگ. اس لیے بھی عائشہ فرماتی ہے, ایک رات میں سوئی ہوئی تھی, میری نیند کھلی تو ما وجدت رسول اللہ, میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہ پایا. میں حیران ہو گئی کہ میرے مدنی کہاں رات کو چلے گئے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے. میں حضور کے نقش قدم پہ چلتی آئی, آ کے کیا دیکھتی ہوں, اللہ کا نبی باب البقیع مرکز مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑے دعائیں مانگ رہی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے, میں چھپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ میں بھی حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں, اور میں آمین آمین ایسا ایسا کہتی رہی. جب لمبی دعا مانگ لی میرے نبی مصطفیٰ نے, اور کافی دیر گزر گئی, مجھے اندازہ ہوا کہ اب دعا ختم ہوگی. میں دوسری گلی سے دوڑ کے جلدی جلدی اپنے حجرے میں پہنچ گئی, اپنے گھر میں پہنچ گئی. مسلمانوں, یہ وہ عائشہ کا گھر ہے آج جہاں محمد کا روزہ ہے, یہ عائشہ کا گھر ہے, یہی عائشہ کا حجرہ ہے. وہ شان والی بی بی ہے, اللہ نے جس کو عظمت بخشی ہے. بی بی عائشہ فرماتی تھی, اللہ نے یہ نعمت مجھے دی ہے کہ حضور کی جب وفات ہوئی ہے, فرماتی ہے وہ دن بھی میرا تھا, وہ رات بھی میری تھی, وہ حجرہ بھی میرا تھا, اور سینہ بھی میرا تھا, محمد کا سر میرے سینے میں تھا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 پاک ہم سب کو شام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لاکھ درود مل تم نے دیکھی ہے, 7% سود کے لیے مرتے ہو, 14% کے لیے ایسی مندی بھی دیکھی ہے, ایک لاس مل جائے ڈھونڈ کے رہتے ہیں نا کہ کس بینک میں نفع زیادہ ملتا ہے. بینکر نفع, کبھی آپ نے سنا ہے کہ بینک ہو نفع دے دو, سارے سود ہوتا ہے. نان سروس چارجز رکھ لو, نام اس کا تم جناب نفع رکھ لو, نام اس کا تم نفع نقصان والا کھاتا رکھ لو. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے وائن کی بوتل پہ شراب الصالحین لکھ دو تو شراب الصالحین لکھنے سے شراب پاک نہیں ہو جاتی. یہ بھی سروس چارجز کے بہانے کرنے سے پاک نہیں ہو جاتا. یہ وہ سود والی لعنت ہے کہ جس کے لکھنے پہ بھی لعنت, لکھوانے پہ بھی لعنت, دینے پہ بھی لعنت, لینے پہ بھی لعنت, گواہی دینے پہ بھی لعنت. بلکہ فقہا نے جو اتنا لکھا ہے کہ جس بلڈنگ میں بینک ہے سودی کاروبار ہے, اس کے سائے کے نیچے بھی کھڑے نہ ہو گیا مت نہ پکڑ جائے, کاروبار سے بچا لے. اب یاد رکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں دوڑ کے آئی اور اپنے حجرے میں آ کے میں نے کیا کیا, جلدی جلدی چادر لے کے سو گئی تاکہ حضور کو شک نہ گزرے کہ یہ عجیب بات ہے, بی بی ہے, میرا اعتبار نہیں کرتی, مجھے ڈھونڈنے نکل پڑی. تو کہتی ہے کہ میں سو گئی, حضور اپنے آرام سے چلتے چلتے تشریف لائے, آ کے میرے بستر پہ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد میرے سینے پہ رکھا اور فرمایا عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہو؟ اور یار اس دار کو جگہ پہ ایسے فاصلہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے بندے مل کے کھڑے ہوں تو چار بندے اور کھڑے ہو جائیں، اگلی مسلم میں جگہ کھڑی ہے حاجی کھڑا رہے گا، اس کو کہو جگہ خالی ہے، پیچھے والے کو کہے گا تم آگے جاؤ، یہ نہیں ہلے گا۔ نجم بد گل محمد، زمین ہلے تو ہلے حاجی نہیں، عورتیں ساتھ بیٹھی ہے حاجی صاحب اور پھیل کے بیٹھیں گے، کچھ نہیں تو گرمی تو آ جائے گا، ایسے حج پڑھنے کا کیا فائدہ ہے یار، کیا ضرورت ہے ایسے حج پڑھنے کی؟ طواف کرے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ نظر عورت کے چہرے، ایسے طواف کا کیا فائدہ؟ بوسے دے رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور سینہ عورت کو لگائے، یہ کون سا طواف ہے؟ خدا کے لیے یہ طواف نہ کرو، اگر عورتوں سے لگ کے طواف کرنے سے لعنت ملے گی، اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، خدا کا خوف کرے نہ کرو طواف، دس میں ایک دن میں ایک طواف کر، ادب سے کر، جب سے کر کے میں اس جگہ پھر رہا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ پھرے، نہ ایمان سے کہ اس کعبے کے باہر حضور نے طواف کیا ہے کہ نہیں، ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نے طواف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے، تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین، تو قدم تو رکھ رہا ہے محمد کے قدموں پہ، نظر عورت میں ہے، یہ کون سا طواف ہے حاجیو؟ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، دور بیٹھے رہو، دل کو دھکے نہ دو غیر محرم، تم نماز میں بیٹھے ہو عورت آگے آگے بیٹھ گئی، محبت سے کہہ دو میری بیٹی پیچھے چلی جاؤ تاکہ وہ وقت سے پیچھے چلی جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کون پیچھے جائے گا؟ اتنا بھی تمہیں دین سیکھا ہے آج تک؟ نہ ایمان سے گئے، نہ خوحالی آئے ہیں، تمہارے گلے میں جو پھیلے ہیں اور تمہارے گلے میں جو ڈول ہیں ان پہ بینکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہاں جی سیدھی بات کرو، لکھا ہوا ہے تو کیا تم بینک کا اشتہار بن کے پھر رہے ہو؟ یہ اسلام میں جائز ہے تعاون والبر والتقوی ولا تعاون والاثم والعدوان، اللہ فرماتا ہے نیکی میں مدد کرو لیکن گناہ میں مدد نہ کرو، یہ تم نیکی میں مدد کر رہے ہو کہ اس کا اشتہار بن کے سارے مکے میں پھر رہے ہو؟ یہ حج ہے؟ عرفات میں حاجی کا رہتا پر نکل رہا ہوں، پانی زمزم کا ڈبہ حرام تھا، بس ایک میلا بنا لیا ہے کہ میں بھی حج پہ آیا تھا، میں بھی حج پہ آیا تھا، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ حجر اسود کہاں ہے، پٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹکرے لگ رہی ہیں، مر رہے ہیں، پچھڑ رہے ہیں، وہ پٹی کہاں آئے گی اور پٹی کا کیا ہے، پٹی کی اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ایک علامت بنا دی گئی کہ تم غلطی نہ کرو، ورنہ سب سے بڑی علامت تو حجر اسود ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ درد جو ہے اس کے کنارے کے برابر ہو اور دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کا موقع نہ ملے بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد، کسی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے کی ہے، یہ تیسرے کی ہے، یہ بالکل بدعت ہے، نہ نبی نے پڑھی، نہ صدیق عثمان علی نے پڑھی ہے، نہ اہل بیت نبی نے پڑھی ہے، اصل طواف میں کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندہ تیرے دل میں میرا تقدس ہو، پھر لفظوں کا خیال نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال نے ہاتھ رکھا اور فرمایا عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہو؟ بی بی عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کو نہیں پایا، ڈھونڈنے گئی تھی، فرمایا عائشہ تم اپنے خیال میں ہو، محمد اپنے خیال میں ہے، اللہ نے آج میری دعا سے فلاں قبیلے کی بکریاں دیکھی ہیں، ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا اللہ نے ان کے جتنے پاپ ہیں میری امت کو معاف کر دیا ہے، میں تو امت بچوانے کے لیے گیا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ روزے سے میں مکی اور گرگر پہ آؤں گا، سمان تعلیم اہل مکہ تھا، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، جب مکے والے آ جائیں گے ادہ مرا یمینی و اہل المدینہ علی شمالی، مکے والوں کو دائنے ہاتھ پہ، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ، سما سو کو من المحشر کو لے کے میدان حشر کی طرف چلوں گا، اس لیے نواز کہتی ہے عمر نے دعا مانگی اللہ مدینے کی موت دے تاکہ قیامت والے دن اٹھ کے محمد کے ساتھ جانے کا موقع ملے, حضور کی صحبت مل جائے اور حضور کے قرب میں میدان حشر نصیب ہو جائے. اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کا یہ قول ہے, ان کی یہ تاکید ہے. وہ فرماتے تھے اللہ نے جو مدینے کو شان بخشی ہے, جو مسجد نبی کو شان بخشی ہے, جو حضور کی شان کو شان بخشی ہے, کیونکہ سارا مکہ بھی دربار سے فتح ہوا ہے, یہ مدینہ ہے کہ حضور آ رہے ہیں اور مدینے والے نکل کے سڑکوں پہ بیٹھے استقبال میں انتظار کر رہے ہیں, حضور پاک کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, بچے بوڑھے ہیں عورتیں سمیت الوداع پہ بیٹھی ہیں اور سب زبان سے کہہ رہے ہیں کلال بدر علینا من سمیت الوداع وجب شکر علینا. آج اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بھی کہتی ہیں کہ اللہ آج تو چودہ